الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوب العالمين أبي القاسم محمد
صلى على محمد وعلى محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العلي العظيم ایک دفعہ درود پڑھیں محمد والے
اللہ صلی علی محمد والے محمد
خداوند تبارک و تعالی کا شکر ہے کہ پروردگار نے توفیق عطا کی اس ہستی کا ذکر کرنے کی کہ جو مصباح الہدا ہے, ایک ایسی ہستی کہ جو سفینۃ النجات ہے, ایک ایسی ہستی کہ جو راکب دوشے پیغمبر ہے, ایک ایسی ہستی کہ اگر پیغمبر بھی سجدے میں ہوں اور یہ پشتے پیغمبر پر سوار ہو جائیں تو پروردگار کی مشیت یہ ٹھہرے کہ سجدہ طولانی ہو جائے, ایک ایسی ہستی کہ جو سیدہ شباب اہل الجنہ ہے, جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. جنت میں جانا ہی جوان ہو کے ہے تو مطلب یہ کہ تمام جنتیوں کے سردار کا نام حسین ہے. خداوند عالم کا شکر ہے کہ پروردگار نے ہمیں توفیق عطا کی کہ ایک ایسے ہستی, ایک ایسی ہستی کا ذکر کر کے اپنے لیے ہدایت کا بندوبست کر سکیں کہ جو ظلمتوں میں ایک ایسا چراغ ہے کہ جو صرف تاریکی کو ختم نہیں کرتا بلکہ اس تاریکی کو صبحوں میں تبدیل کر دیتا ہے. ایک ایسا سفینہ ہے, ایک ایسی کشتی ہے کہ جو اپنے اندر اتنی وسعت رکھتی ہے کہ جتنا بھی کوئی گنہگار ہو, جتنا بھی کوئی معصیت کار ہو, اگر اس کشتی میں سوار ہونے میں کامیاب ہو جائے تو سفینۃ النوح جو تھی وہ کسی ایک مقام پر آ کر ڈگمگانے لگی تھیں, لیکن سفینۃ الحسین ایسی ہے کہ جو ساحل توحید پر آپ کو لے جا کر چھوڑتی ہے. سفینۃ النجات ایسی کہ جس کی منزل ساحل توحید ہے, جس کی منزل و مقصود کوئی اور نہیں بلکہ پروردگار ہے. خداوند عالم نے اس کائنات میں, چونکہ بہرحال ایک مجلس ہے اور مجھے حکم بھی ہوا بانیان اعضا کی طرف سے کہ آج اربعین کے حوالے سے آپ کے خدمت میں کچھ گوش گزار کروں, خداوند عالم نے انسان کو جب اس کائنات میں بھیجا, توجہ سے سنیے گا, ایک مجلس سے چاہوں گا کہ کوئی مفید ایسی گفتگو ہو کہ جس کے نتیجے میں انشاءاللہ ہم لوگ امام حسین علیہ السلام کے قریب ہو سکیں. ایک دفعہ درود پڑھیں محمد والے
محمد.
خداوند عالم نے جب انسان کو اس کائنات میں بھیجا تو پروردگار یہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے اس کو مقام و مرتبہ عطا کر دے. پروردگار چاہتا ہے کہ انسان کو جب میں نے اس کائنات میں فطرت کے ساتھ بھیجا, اور فطرت ہے توحید, حب الکمال, انسان فطرتاً کمال سے محبت کرتا ہے. جب کمال سے محبت کرتا ہے, اگر اس کی میں مثال اس طرح سے دوں کہ انسان کبھی بھی کسی خود مقروض سے اپنے لیے قرض نہیں مانگتا ہے, چونکہ جانتا ہے کہ وہ فاقد الشیء ہے, چونکہ اس کے پاس وہ چیز نہیں ہے کہ جو آپ کو وہ عطا کر سکے. کبھی کوئی بھی انسان جب اپنے آپ کو بلند کرنا چاہتا ہو تو کسی ضعیف اور ناتوان سے سہارے کی تلاش میں نہیں رہتا. ایسے نہیں کہتا کہ ایک بزرگ اور بوڑھا ہے کہ جس کو خود کھڑے ہونے میں پریشانی ہے تو میری مدد کرو اور مجھے زمین سے کھڑا کر دو. ہمیشہ انسان اس کا انتخاب کرے گا کہ جو توانا ہوگا. توانا کو آواز دے گا, اگر کوئی بوڑھا اور بزرگ آ بھی جائے تو اس کو کہے گا نہیں مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ مجھے کسی ایسے توانا کی ضرورت ہے کہ جو مجھے زمین سے کھڑا کر دے, جو مجھے زمین سے اٹھا دے, کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے اٹھاتے ہوئے گرا دے. اس کو کہتے ہیں کہ انسان فطرتاً کمال سے محبت کرتا ہے. انسان میں حب الکمال ہے, یعنی کبھی ضعیف اور ناتوان کا سہارا نہیں لیتا, ہمیشہ ایسے کا سہارا لے گا جو قدرت مند ہوگا. پروردگار کہتا ہے کہ دیکھو میں تمہارے لیے کام آسان کر دیتا ہوں, تمہارے لیے کام یہ آسان کر دیتا ہوں کہ میں نے جب تمہارے میں اس فطرت کو رکھا کہ تم کمال سے محبت کرتے ہو, اب جب تمہیں تلاش کرنی پڑے گی اس پوری کائنات میں کہ کون قدرت مند ہے کہ جو میری مدد کر سکے, کون قدرت مند ہے کہ جو مجھے زمین سے اٹھا سکے, کون ایسا کریم ہے کہ مجھ پر کرم کرے اور میری مشکل کو آسان کر دے. پروردگار کہتا ہے کہ دیکھو میں تمہاری مشکل کو آسان کیے دیتا ہوں, یہ جو حب الکمال میں نے تمہیں عطا کیا ہے اگر تم اشتباہ نہیں کرو گے اور میرے کہے ہوئے قدرت مند سے جا کر متصل ہو جاؤ گے تو وہ تمہیں ایک ایسی سرزمین پہ لے جائے گا چاہے تمہارا خون بہ جائے, اس کے واسطے سے میں تمہیں حیات طیبہ عطا کرنا شروع کروں گا. ایک ایسا قدرت مند تمہیں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھو میں تمہیں عطا کرتا ہوں, میں تمہیں حسین علیہ السلام عطا کرتا ہوں, میں تمہیں علی عطا کرتا ہوں, میں تمہیں بتول عطا کرتا ہوں, میں تمہیں رسول عطا کرتا ہوں. دیکھو تم نے اشتباہ نہیں کرنا, تمہاری کوشش یہ ہے کہ پروردگارہ جس کو تو نے قدرت مند بنایا ہے, جس کو تو نے توانا بنا کر اس توانائی کے ساتھ اس کائنات میں بھیجا کہ جو اس توانائی کے نتیجے میں مجھے گرے ہوئے معصیت کار کو, اس کثیف ہستی کو ایسا بنا دے کہ جس کے نتیجے میں اگر اس کا خون بہ جائے تو پروردگار اس کے خون میں اتنی توانائی رکھ دے کہ جس کے نتیجے میں کربلا مہک جائے. اس میں اتنی توانائی پروردگار نے رکھ دی کہ کوئی کیسا بھی ہو خداوند عالم اس کو توانائی عطا کرتا ہے اور توانائی عطا کرنے کے نتیجے میں اس کو بلند کرنے لگتا ہے. لیکن خداوند عالم نے یہ جو مرتبہ عطا کرنا ہے, توجہ سے سنیے گا, مقدمہ بنا رہا ہوں تاکہ ہم لوگ اپنی اس جو اصلی گفتگو ہے وہاں تک آپ لوگوں کو لا سکیں. اب یہ جو خداوند عالم نے مرتبہ عطا کرنا, یہ جو پروردگارہ تو نے منزلت عطا کرنی, خداوند عالم تو نے ایک عام انسان سے مجھے سلمان فارسی سے محمدی بنانا, یہ جو پروردگار تو نے مجھے حر سے حر علیہ السلام بنانا, یہ جو پروردگار تو نے مجھے بوڑھے مسلم کو مسلم ابن اوسجہ بنا کر گنج شہیدہ میں انصار دین اللہ کی سند دے دینی, خداوند عالم یہ جو تو نے سب کچھ مجھے عطا کرنا ہے پروردگار, اس کا کوئی میکنزم ہے, کوئی فارمولا ہے کہ جس کے نتیجے میں میں اپنے آپ کو وہاں پر تصور کر سکوں کہ جہاں پر توانا کی مدد کے ذریعے سے اتنی توانائی حاصل کر لوں کہ اگر اس دنیا میں موجود نہ بھی ہوں اس کے باوجود پروردگار تو میرے ذکر کو زندہ رکھے. خداوند عالم تیرے پاس کوئی میکنزم ہے پروردگارہ, تیرے پاس کوئی فارمولا ہے تو مجھے فارمولا بتا, اس فارمولے کے نتیجے میں میں اپنے آپ کو ان تمام مراتب کے حصول کو یقینی بناتے ہوئے اس منزل تک پہنچنا چاہتا ہوں. پروردگارہ تیرے پاس اگر کوئی اصول ہے, تیرے پاس کوئی فارمولا ہے تو مجھے بتا دے, جس کے نتیجے میں میں سفینۃ النجات میں سوار ہو کے ساحل توحید تک پہنچ کے تیرے قریب ہو سکوں. پروردگارہ تیرے پاس کوئی فارمولا ہے کہ جس کے نتیجے میں تو منزلتیں عطا کرتا ہے, پروردگارہ تیرے پاس کوئی فارمولا ہے کہ جس کے نتیجے میں تو مرتبے عطا کرتا ہے, پروردگارہ تیرے پاس کوئی ایسا اصول ہے, ایک ایسا پرنسپل ہے کہ جو میں اگر اپنا لوں تو اپنانے کے نتیجے میں تو مجھے منزلتیں عطا کرنا شروع کرے. خداوند عالم کہے گا یہ بھی تمہیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے, میں نے تمہارے اس کائنات کا سسٹم ہی ایسا بنایا ہے کہ اس سسٹم میں جو بھی میرے فارمولے کے مطابق آتا چلا جائے گا میں اس کو کسی بھی زمانے کا ہو اس کو آزاد کر کے حر بناتا جاؤں گا. پروردگارہ وہ تیرا میکنزم کون سا ہے خداوند عالم تو مجھے بتا, چونکہ ہمارے پاس اصل جو ہے وہ قرآن ہے, اصل ہمارے پاس اس طرح سے قرآن کے کلام اللہ ہے, لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین, کوئی خشک و تر نہیں ہے مگر کہ پروردگار نے انسان کی ہدایت کے لیے اس کو قرآن میں رکھ دیا. خداوند عالم مجھے قرآن میں سے وہ فارمولا بتا دے تاکہ میں اس پر عمل کرنا شروع کر دوں. میں چاہتا ہوں کہ اس
دائرہ اسلام سے بڑھ کر دائرہ ایمان میں آ جاؤں، دائرہ ایمان سے بڑھ کر دائرہ کربلا میں آ جاؤں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دائرہ اسلام میں ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا دائرہ اسلام میں آ گئے، علی ولی اللہ کہا دائرہ ایمان میں آ گئے. پروردگارہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تیرے اس فارمولے اور میکنزم کو اس طرح سے سمجھ جاؤں کہ جس کے نتیجے میں دائرہ ایمان میں تو آ گیا لیکن دائرہ کربلا میں آ جاؤں. پروردگارہ میں دائرہ کربلا میں آنا چاہتا ہوں. خداوند عالم تو مجھے میکنزم بتا دے. پروردگار مجھے کہتا ہے کہ دیکھو میں تمہیں ایک ایسا میکنزم بتانے لگا ہوں کہ جو تمہارے درمیان میں موجود ہے، بس تمہارا کام یہ ہے کہ تم اس کے اوپر ثابت قدم رہو، تمہارا کام یہ ہے کہ تم اس کے اوپر استقامت کرتے رہو. الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بات یہ ہے کہ جس نے کہا اللہ میرا رب ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر ڈٹ گیا، تمہارا ڈٹ جانا ضروری ہے، میں فرشتے نازل کروں گا. خداوند عالم مجھے وہ پرنسپل بتا دے. خداوند عالم کہے گا، توجہ سے سنیے گا، خدا کہے گا دیکھو اس فارمولے کے ساتھ میں نے اپنے انبیاء کو بھی منزلتیں عطا کی. وہ فارمولہ ایسا ہے کہ میں نے ایک نبی کو جب اس دنیا میں بھیجا تب تک اس کو خلیل نہیں بنایا جب تک کہ وہ اس فارمولے کے مطابق آ نہیں گیا. میں نے اس کو خلت ایک ایسے موقع پر عطا کی جب وہ کامیاب ہونا شروع ہو گیا. خداوند عالم وہ کون سا میکنزم ہے تیرا پروردگارہ، وہ کون سا سانچہ ہے کہ جس میں ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے اور اس سانچے میں ایسے ڈھل گئے کہ جب اس سانچے کو کھولا گیا تو خلیل اللہ بن گئے. پروردگارہ وہ تیرا کون سا سانچہ ہے کہ جس کے نتیجے میں ابراہیم علیہ السلام کو تو نے اتنی طاقت عطا کر دی کہ وہ تجھ سے سوال کرے ارینی کیف تحیی الموتا، پروردگارہ مجھے بتا تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا. پروردگارہ مجھے وہ سانچہ بتا دے، وہ میکنزم بتا دے کہ جس کے نتیجے میں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہے کہ انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں امام بنانے لگا ہوں. خداوند عالم کی آواز آئے گی کہ میں نے تمہیں منزلتیں مرتبے عطا کرنے ہیں، اور اس کے لیے جو میں نے تمہیں بلند کرنا ہے نا، وہ جو میکنزم بنایا ہے اس میکنزم کو ابتلا کہتے ہیں، اس کو آزمائش کہتے ہیں. خداوند عالم جا بجا قرآن میں اس فارمولے کو ذکر کرتا. پروردگار سورہ بقرہ میں آواز لگاتا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. پروردگار کہتا ہے کہ میں کبھی خوف سے آپ کو مبتلا آزمانا شروع کروں گا، کبھی لوگوں کو کم کر دوں گا، کبھی نعمتوں کو کم کر دوں گا، ثمرات کو کم کر دوں گا. یہ جو میں نے آزمانا شروع کیا ہے، آزمائش کے نتیجے میں اگر تم کامیاب ہو گئے تو پروردگار کہتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان صبر کرنے والوں کو میری جا کر بشارت دے دو کہ جو ثابت قدم رہے. میں نے ایوب کو ایوب اس وقت بنایا جب وہ ثابت قدم رہے، ایسا صبر کیا. میں نے نوح کو نوح تب بنایا جب ثابت قدم رہے. میں نے ابراہیم علیہ السلام کو امامت تب عطا کی جب وہ ثابت قدم رہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، پروردگار کہتا ہے کہ دیکھو میں نے موت اور حیات کو خلق ہی اسی وجہ سے کیا ہے تاکہ تم میں سے جو بہتر عمل کرنے والا ہے اس کو جدا کرتا چلا جاؤں، دیکھتا چلا جاؤں کہ تم لوگوں میں سے احسن عمل کرنے والا کون ہے. خداوند عالم کہتا ہے وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ، ہم نے ان کو مبتلا کیا، آزمایا حسنات کے ذریعے سے، سیئات کے ذریعے سے. وَإِذَا ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جا بجا خداوند عالم اس کا ذکر کرتا، جا بجا پروردگار ذکر کرتا. اِذْ نَادَى، پکارنا شروع کیا ایوب علیہ السلام نے، أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، پروردگارہ یہ جو تو آزما رہا ہے، یہ جو تو آزما رہا ہے اس سے میں تھکنا شروع کر دیا اور تو بہترین رحم کرنے والا. خداوند عالم نے ہر نبی کو آزمانا شروع کیا. فنجینا صالحا، قرآن کی آواز، ہم نے حضرت صالح کو نجات عطا کی. فنجینا شعیبا، ہم نے حضرت شعیب علیہ السلام کو نجات عطا کی. ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو نجات عطا کی. فکشفنا، ہم نے کیا کیا، ان کی اس مشکل کو دور کر دیا. ساری قرآن کی آیات، اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ خداوند عالم انسان کو آزماتا ہے، اور آزمانے کے بعد اگر انسان ثابت قدم رہتا ہے تو پروردگار اس کو منزلتیں عطا کرتا ہے. خداوند عالم نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا فاتمہن، جیسے ہی انہوں نے ان تمام ابتلاءات کو کامیابی سے گزار دیا، قال انی جاعلک کا للناس اماما، میں لوگوں کے لیے آپ کو امامت عطا کر رہا ہوں. خداوند عالم نے کہا لوگوں کے لیے میں امام بنا رہا ہوں. کہا ومن ذریتی، پروردگارا اتنی بڑی سعادت، اس کو میری نسل میں سے رکھ دے. قال لا ینال احدی الظالمین، میرا یہ وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ پروردگار نے وہ جو حق پر ہیں ان کو آزمانا ہے. خداوند عالم نے وہ جو ظالم ہیں وہ تو ظالم ہیں، لیکن پروردگار نے جو حق پر موجود ہیں نا ان کو آزمانا شروع کرنا ہے، ان کو آزمائش میں مبتلا کرنا. خداوند عالم تو کس طرح سے آزماتا ہے، توجہ سے سنیے گا عزیزوں. ابھی آہستہ آہستہ آپ کو اپنے موضوع کی طرف لے کر آتا ہوں. درود پڑھیں محمد والے محمد. مجھے یہ پتہ چل گیا کہ خداوند عالم نے جو مرتبے عطا کرنے ہیں اس مرتبے کو عطا کرنے کے لیے جو میکنزم بنایا ہے اس میکنزم کو آزمائش کہتے ہیں، اور آزمائش میں جو بھی ثابت قدم رہے گا، جو بھی کامیاب ہوتا چلا جائے گا، پروردگار اس استقامت کے نتیجے میں اس کو ایسا اجر عطا کرتے چلے جائیں گے کہ جو اجر منزلت کا اور مقام کا اجر، خداوند عالم اس کو مرتبہ عطا کریں گے، پروردگار اس کو منزلت عطا کرے گا، جیسے کربلا والوں کو کیا، جس طرح سے باقی اصحاب معصومین کو کیا. میں بہت زیادہ وقت ان کے بات کر کے گزارنا نہیں چاہتا چونکہ وہ سب آپ کی باتیں سنی ہوئی ہیں. چاہوں گا کہ ایک ایسی آزمائش کی طرف متوجہ کروں کہ جس کی طرف شاید میں متوجہ نہیں ہوں. چاہوں گا کہ اگر میں متوجہ ہوا تو مل کر اس کی طرف توجہ کر سکیں. خداوند عالم نے ہمیں دعا کے ذریعے سے آزمانا شروع کیا، توجہ سے سنیے گا. پروردگار کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں اس کا جواب دوں گا. یہ جو پروردگار نے کہا ادعونی، حکم دیا کہ مجھے پکارو، استجب لکم یعنی مجھ سے دعا کرو میں استجابت کروں گا، تو میں اس کا جواب دوں گا. خداوند عالم نے انسان کو دعا کے ذریعے سے آزمانا شروع کیا، کہا کہ دیکھو یہ جو تم نے دعا کی ہے میں نے اس کو قبول کر لیا، اور قبول کرنے کا وعدہ بھی میں نے قرآن میں کیا کہ میں استجابت کروں گا، اور استجابت کرنے کے نتیجے میں جب میں نے وہ تمہیں چیز عطا کر دی، جب وہ تمہیں نعمت عطا کر دی، اسی نعمت میں خداوند عالم نے آزمائش رکھ دی. میں نے خداوند عالم سے کہا کہ پروردگارہ مجھے صحت عطا کر دے، مانگا میں نے خدا سے، مریض تھا. میں نے خداوند عالم سے کہا کہ پروردگارہ حاسد ہوں، حسد کو میرے دل سے لے لے. میں نے پروردگار سے دعا کرنی شروع کی کہ پروردگارہ مجھے اس دنیا کا رزق عطا کر دے. میں نے جو بھی خدا سے مانگنا شروع کیا خداوند عالم نے عطا کرنا شروع کیا، اور اس عطا کرنے کے نتیجے میں پروردگار نے اسی نعمت میں میرے لیے آزمائش رکھ دی. اب آپ غور کریے کہ اگر اس طرح کی صورتحال بن جائے تو انسان کتنی سوچ سمجھ کے دعا مانگے گا، کتنی سوچ سمجھ کے دعا مانگنا شروع کرے گا. میں نے خداوند عالم سے کہا کہ پروردگار اس دنیا کا مجھے کثیر رزق عطا کر دے. خداوند عالم نے عطا کر دیا، لیکن وہ مما رزقناہم ينفقون، اور وہ جو ہم نے تمہیں رزق عطا کیا ہے اس میں سے. خداوند عالم ایمان والوں کی نشانیاں یہ بتاتا ہے کہ جہاں پر وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے انفاق کرنا شروع کرتے ہیں، یہی جو پروردگار نے رزق دیا اسی کو آزمائش بنا دیا. حضرت ایوب علیہ السلام کو کتنا رزق دیا، پروردگار نے کیسے آزمانا شروع کیا. حضرت ایوب علیہ السلام اتنا لمبی آزمائش، اتنی لمبی جب آزمائش گزر رہی ہے، یعنی اتنی آزمائش ہو گئی کہ جہاں پر ان کو ان کے اہل علاقہ نے نکال دیا اور کہا کہ اے ایوب آپ پر خداوند عالم کا خاص عذاب ہے، ہم نہیں چاہتے کہ آپ ہمارے اس گاؤں میں رہیں اور آپ کے وجود کی وجہ سے ہمارے گاؤں کے اوپر اس طرح کا عذاب نازل ہو جائے. حضرت ایوب علیہ السلام کو جب نکال دیا گیا، حضرت ایوب دور جا کے رہنا شروع کر دیا. ایک دفعہ کے زوجہ نے کہا اے ایوب نبی نہیں ہو؟ کہا نبی ہوں. کہا خداوند عالم سے کیوں نہیں کہتے کہ پروردگارہ مجھے تو معاف کر دے؟ حضرت ایوب علیہ السلام اپنی زوجہ سے کہتے ہیں کہ اچھا یہ بتاؤ کہ پروردگار نے جو ہمیں اولاد دے رکھی تھی، جو اتنی نعمتیں دے رکھی تھیں، کتنی دیر ہم لوگ اس نعمتوں میں رہیں؟ تو آگے سے ان کی زوجہ نے کہا کہ پروردگار نے ان تمام نعمتوں میں ہمیں 70 سال تک کے لیے رکھا. تو کہا یہ بتاؤ کہ خداوند عالم نے یہ جو آزمانا شروع کیا ہے کتنے سال ہو گئے؟ کہا 7 سال. کہا پہلے 70 سال تو ہو لینے دو کہ میں خدا سے کہہ تو سکوں.
اللہ اکبر، اے رسالت، یا رسول اللہ، اے نبی، یا علی.
یہ تو نبی کی بات، خداوند عالم نے ان کی زوجہ کو کتنا مرتبہ عطا کیا، حضرت کو کتنا مرتبہ عطا کیا کہ جب حضرت ایوب علیہ السلام کو شفا ہو گئی تو خداوند عالم قرآن میں کہتا ہے کہ دیکھو تم نے یہ جو کہا تھا میں 100 کوڑے ماروں گا، یہ جو کہا تھا کہ میں اپنی بیوی کو سزا دوں گا اور تم نے نظر کر لی تھی اور تمہیں شفا ہو گئی، دیکھو خداوند عالم خود کہہ رہے، پروردگار نے کتنی منزلت اور کتنا مرتبہ عطا کر دیا، خداوند عالم خود قرآن میں ذکر کرے کہ دیکھو 100 کوڑوں کو جمع کرو اور آہستہ سے اپنی زوجہ کو مارنا کہیں اس کو تکلیف نہ ہو، پروردگار کیسے مرتبہ عطا کر، زوجہ ایوب کا ذکر خداوند عالم قرآن میں کرے، کہا کہ ایوب ہمارے ان انبیاء میں سے کہ جس کو ایک پاکیزہ خاتون ملی، پروردگار قرآن آزمائش کے بغیر نہیں ہے، حضرت ہاجرہ، حضرت ہاجرہ کی سعی ہو، حضرت ہاجرہ کی تلاش ہو، حضرت ہاجرہ کا حرولہ کرنا ہو، خداوند عالم نے جب حضرت ہاجرہ کو تنہائی سے آزمانا شروع کیا اور حضرت ہاجرہ اس تنہائی میں ثابت قدم رہی ہیں، پروردگار نے ایسی منزلت عطا کی، جملہ کہتا ہوں ضائع نہ کریے گا، خداوند عالم نے ایسی حضرت ہاجرہ کو منزلت عطا کی، کیونکہ حضرت ہاجرہ کا مکہ میں گھر جہاں پر ابھی حتیم ہے وہاں حضرت ہاجرہ کا گھر ہوا کرتا تھا، جب وہاں پر حتیم میں حضرت ہاجرہ کا گھر ہوا کرتا تھا، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے جب پروردگار کے حکم سے کعبے کی تعمیر کرنا شروع کی ہے تو وہاں پر حضرت ہاجرہ کو پروردگار نے اتنی منزلت عطا کی کہ یا تو پروردگار کی مشیت یہ ٹھہری کہ اس کا گھر ہاجرہ کے ہمسائے میں بنے، یا خداوند عالم یہ چاہتا تھا کہ خود کو ہاجرہ کے ہمسائے میں لے آئے، کتنی منزلت عطا کر دی، اتنا مرتبہ عطا کر دیا حضرت ہاجرہ کو، اتنی منزلت عطا کر دی کہ جہاں پر خداوند عالم کی مشیت یہ ٹھہرے کہ دیکھو اگر تم حتیم کے بیچ میں سے کسی ایک جگہ پر کسی ایک زمانے میں گزر کر بیت اللہ کا طواف کرو گے تو پروردگار کہتا ہے میں تمہارا طواف قبول نہیں کروں گا جب تک کہ تم خانہ ہاجرہ کو اس طواف میں شامل نہیں کر لیتے، حضرت ہاجرہ کی قبر اسی حتیم میں، حضرت اسماعیل کی قبر اسی حتیم میں، 70 انبیاء کی قبریں اسی حتیم میں، پتہ یہ چلا کہ خداوند عالم نے ایک میکنزم بنایا، عزیزوں پروردگار نے ایک میکنزم بنایا جس کو آزمائش کا میکنزم کہتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں خداوند عالم انسان کو آزماتا ہے اور آزمانے کے بعد مرتبے اور منزلتیں عطا کرتا، کس طریقے سے مرتبے اور منزلتیں عطا کرنا شروع کی، امام حسین علیہ السلام کیسا مرتبہ پایا، کہا السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، اے آدم کے وارث، اے نوح کے وارث، اے ابراہیم کے وارث، اے موسیٰ کے وارث، اے رسول خدا کے وارث، کتنا مرتبہ، پتہ یہ چلا، توجہ سے سنیے گا کہ میں جب دعا کرتا ہوں اس دعا کے نتیجے میں خداوند عالم جب مجھے نعمت عطا کرتا ہے، پروردگار اس نعمت کے ذریعے سے مجھے آزمانا شروع کرتا ہے، حتیٰ میں نے خداوند عالم سے دعا کی کہ پروردگارہ تو مجھے علم عطا کر دے، میں نے کہا خداوند عالم تو مجھے علم عطا کر دے، یہ جو خدا نے مجھے علم عطا کیا پروردگار نے آزمانا شروع کیا کہ کیا آیا اس علم کی وجہ سے کہیں تکبر تو نہیں آ جائے گا، کہیں ایسا تو نہیں کہ متکبر ہو جائے، کہیں ایسا تو نہیں کہ دوسرے کو ہیچ سمجھنے لگے، میں نے خداوند عالم سے اس دنیا کی بہت ساری نعمتیں مانگی، اسی نعمت کے نتیجے میں پروردگار نے مجھے آزمانا شروع کیا، خداوند عالم کی آزمائش، ایک آزمائش ذکر کرتا ہوں کہ جس کا تعلق زیارت اربعین اور زیارت امام حسین علیہ السلام سے بناتا ہوں اور آپ لوگوں کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں، ایک دفعہ درود پڑھیں محمد وآل محمد، میں نے خداوند عالم سے دعا کی، توجہ سے سنیے گا عزیزو، میں نے خداوند عالم سے دعا کی پروردگارہ تو مجھے زیارت حسین نصیب فرما، میں نے جب یہ دعا کی اور جیسے ہی دعا کی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں نے امام حسین علیہ السلام کا ذکر سنا میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں نے امام حسین علیہ السلام کا ذکر کیا، نوحہ سنا، مصائب سنے، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور میں نے پروردگار سے دعا کرنی شروع کی کہ خدایا تو مجھے زیارت امام حسین نصیب کر دے، پروردگار نے مجھے زیارت پہ بلا لیا، توجہ، جب خداوند عالم نے سے میں نے دعا کی اور دعا کرنے کے نتیجے میں پروردگار نے مجھے زیارت امام حسین علیہ السلام سے شرف یاب کر دیا کہ اتنی فضیلت زیارت امام حسین کی، اگر فرشتوں کے بارے میں بیان کروں، روایات میں ملتا ہے کامل الزیارات کی روایت کہ جہاں پر فرشتے جوک در جوک انتظار میں ہیں کہ کب ان کا موقع آئے اور وہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے آئیں،
اور عجیب بات یہ ہے کہ جب زیارت کے لیے آتے ہیں ان کا تب نزول اور صعود میں فرق ہے، دوبارہ پلٹ کے جانے میں فرق ہے۔ تو اگر فرشتوں سے پوچھا جائے کہ بھئی آپ جب آ رہے ہو اس کی اور دوبارہ پرواز کی اس کیفیت میں فرق ہے، تو یقیناً وہ یہ جواب دیں گے کہ جب آئے ہیں تب فرشتے ہیں، جب جا رہے ہیں تو ظاہر حسین ہیں۔ ہمیں امام حسین کتنی فضیلت بیان کر، کتنی فضیلت، کہا جو زیارت امام حسین علیہ السلام کرے رسول خدا کے مقبولہ 70 حج اور عمروں کا ثواب، جو زیارت امام حسین علیہ السلام انجام دے ایسے کہ جس طرح سے اس نے عرش پہ خدا کی زیارت کی، جس نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی پروردگار اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ کوئی امام کتنی فضیلت امام حسین علیہ السلام کی زیارت، ان ساری زیارت کی فضیلت کے بعد میں نے دعا کی، میں نے پروردگار سے کہا کہ خداوند عالم میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے تو زیارت امام حسین علیہ السلام نصیب کر دے۔ کتنی توجہ، لیکن جیسے ہی میں نے پروردگار سے کہا کہ خداوند عالم یہ جو مشی کرتے ہیں میں بھی چاہتا ہوں کہ نجف سے کربلا مشی کرتے ہوئے اپنے مولا کی زیارت کو جاؤں، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جب ہم لوگ وہاں پر پہنچے، جب مشی پر پہنچے، میری توجہ حسین سے ہٹ گئی، میری توجہ کھانے کی طرف چلی گئی، میری توجہ آرام کی طرف چلی گئی، میری توجہ آپس میں بہت سارے اور ادھر ادھر کی باتوں کی طرف چلی گئی۔ یہ کیا ہوا؟ میں دعا کر کے وہاں پر پہنچا، خداوند عالم نے دعا کو مستجاب کر دیا، اور مستجاب کرنے کے نتیجے میں جب میں اس مشی کے راستے میں پہنچا، اس راستے میں پہنچتے ہوئے میں مسکرا بھی رہا ہوں، میں ممکن ہے کہکہ بھی لگا رہا ہوں، ممکن ہے کہ بہتر کھانے کی تلاش میں بھی ہوں، بہتر جگہ پر آرام کرنے کی تلاش میں بھی ہوں، اور کوشش کروں کہ کسی ایسے کے ساتھ چلوں کہ جس کے نتیجے میں میرا سفر جلدی کٹ جائے۔ میں تو امام حسین کی طرف جا رہا تھا، کیا ہوا؟ خدا نے آزمانا شروع کیا، عزیزو آزمائش میں مبتلا کرنا شروع کیا۔ میں گیا کربلا، پہنچا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے، جب پہلی دفعہ امام کے حرم میں داخل ہوا کیفیت اور، جب دوسری دفعہ داخل ہوا کیفیت، جب پانچویں دفعہ داخل ہوا تو وہ کیفیت ہی نہیں رہی۔ کتنے نصیبوں سے میں وہاں پر پہنچا، کتنے نصیبوں سے میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے پہنچا، لیکن پانچویں زیارت کے بعد میری کیفیت فرق، میری کیفیت فرق کر گئی، اور فرق کرنے کے نتیجے میں ابھی جاتے ہوئے بھی کچھ دیکھتا ہوا جاتا، اور واپس آتے ہوئے بھی کچھ دیکھتا ہوا آتا۔ ہوا کیا ہے؟ خداوند عالم نے دعا مستجاب کی ہے، اس دعا کے نتیجے میں پروردگار نے آزمانا شروع کیا، خدا نے آزمانا شروع کیا کہ دیکھو میں نے اس کو زیارت امام حسین علیہ السلام کا شرف عطا کر دیا، جب شرف عطا کر دیا دیکھتا ہوں کتنا میرے حسین کی جانب توجہ کر پاتا ہے، کتنا ہے کہ جو امام حسین سے اپنی محبت کا اظہار ایسے کرنا شروع کرتا ہے کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا سکوں۔ احب اللہ من احب حسینا، خداوند عالم اس سے محبت کرتا ہے کہ جو حسین سے محبت کرے۔ یہ وہاں جا کر میرے ساتھ ہوا کیا؟ یہاں پر میں نے امام حسین علیہ السلام کا ذکر سنا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کتنے ایسے ہیں، کہا مولانا کربلا میں جب سے آئے ہیں ایسا لگتا ہے آنسو نہیں آ رہے، وجہ کیا ہے، مسئلہ کہاں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے، کوئی ایسی کڑی ہے کہ جس کو میں مس کر رہا ہوں، کوئی ایسا بیچ میں حلقہ ہے کہ جس کو میں مس کر رہا ہوں، کہ جس کے نہ ہونے کی وجہ سے میں وہاں پر جا کے بہت سارے موارد میں غافل ہو جاتا۔ مولا نے کہا کہ دیکھو جب تم کربلا کی زیارت کے لیے آؤ تو وہاں پر جس طرح سے خاک آلود آئے ہو اسی طرح سے اپنے مولا کی زیارت کے لیے چلے جاؤ، جس طرح سے تھکے ہوئے آئے ہو اسی طرح سے تھکاوٹ کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کو جا کے پرسا دو، جب تم وہاں پر پہنچے ہو دیکھو باوضو رہنا، کربلا ہے، دیکھو یہاں پر گوشت نہ کھانا، یہاں پر کہکا نہ لگانا، یہاں پر غم کی حالت میں رہنا، یہاں پر زیادہ دیر قیام نہ کرنا۔ میں نے ان تمام چیزوں کو وہاں جا کے فراموش کر دیا، میں نے وہاں جا کے نہ اپنی غذا کا خیال رکھا، نہ میں توجہ کا خیال رکھ سکا، نہ باوضو مسلسل رہ سکا، نہ امام حسین علیہ السلام کے حرم میں جا کر اس طریقے سے اپنے آپ کو امام کے ساتھ پیوست کر سکا۔ مسئلہ کہاں ہے؟ توجہ کیا آپ لوگوں نے؟ ہم نے دعا کی, خدا نے مستجاب کیا, میکانزم ہے نا. کچھ ایسے ہیں, ایک شخص گیا مشہد میں, ایک بہت بڑے مجتہد ہیں تھے, ان کے پاس گیا ایک عارف, ان کے پاس گیا اور جا کے کہتا ہے کہ میرا جو بھائی ہے وہ ملحد ہو گیا. ملحد, ملحد سے مراد یہ کہ اس نے خداوند عالم کا انکار کر دیا. جب خداوند عالم کا انکار کر دیا تو میں اپنے بھائی کی عاقبت کے لیے بہت زیادہ پریشان ہوں, مولانا میری اگر آپ مدد کر سکیں مجھے کچھ پڑھنے کے لیے دے دیں. ہمارے تو ایسے ہی ہوتا نا, کچھ پڑھنے کے لیے دے دیں, وہ پڑھتے رہیں تو بھائی ٹھیک ہو جائیں. تو کہا کہ اچھا کچھ ایسا کر دیں, تو کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہیں اگر تمہارے بھائی کے لیے کچھ پڑھنے کے لیے دوں گا تو پڑھے گا. کہا نہیں, کہا مجھے بتائیے. وہ ملحد ہو گیا, وہ کہا میں کسی امام کو نہیں مانتا, میں کسی خدا کو نہیں مانتا, میں اس کی عاقبت کے لیے بہت زیادہ پریشان ہو گیا. انہوں نے اس کو پڑھنے کے لیے دیا, پورا سال وہ پڑھتا رہا. اگلے سال جب دوبارہ سے مشہد امام علیہ السلام کی زیارت کے لیے آیا, دوبارہ ان کے پاس کہا کہ میرے بھائی کو کوئی افاقہ نہیں ہوا, کوئی فائدہ نہ ہو سکا, کہ جس کے نتیجے میں مجھے بھی یہ یقین ہوتا چلا جا رہا ہے کہ یہ مختوم القلب ہو گیا, اس کے دل پہ خداوند عالم نے مہر لگا دی ہے, اب اس کی ہدایت کا انتظام نہیں ہو سکتا. جب انہوں نے اس طرح سے کہہ دیا تو کہا کہ اچھا ایک طریقہ ہے, ہو سکتا ہے کہ تم اپنے بھائی کو کربلا لے جاؤ. اس نے کہا بہت مشکل ہے, جا کے پوچھوں گا, اگر وہ شاید جا سکے, نہیں معلوم جاتا ہے میرے ساتھ یا نہیں جاتا. کہا ہمارے پاس ایک طریقہ ہے کہ جہاں پر ہم لوگ کسی بھی دل کو یہ فارمولے کے ساتھ پرکھ سکتے ہیں کہ پروردگار نے اس کے دل پر مہر لگائی ہے یا مہر نہیں لگائی, گمراہی کی مہر لگی یا نہیں لگائی. کہا کیا کریں؟ کہا کسی طریقے سے اپنے بھائی کو کربلا لے جاؤ. بھائی کو کربلا لے جاؤ, جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کے حرم کے دروازے سے داخل ہو, اگر اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جائیں تو سمجھ لو کہ پروردگار نے ابھی تک اس کی ہدایت کا راستہ بند نہیں کیا. پروردگار چاہتا ہے کہ اس کی ہدایت ہو جائے, اور اگر آنسو نہ آئے, امام حسین علیہ السلام کے حرم میں داخل ہوتے ہوئے آنسو نہ آئے, تو سمجھ لینا کہ خداوند عالم نے اس کے دل پہ مہر لگا دی, ابھی اس کی ہدایت کا بندوبست ممکن نہیں ہے, اس کی ہدایت نہیں ہو سکتی. وہ گیا اپنے بھائی کے پاس, جا کر اس کا بہت زیادہ اصرار کیا, بھائی نے منع کیا. آخر میں اس نے اپنے بھائی ہونے کا اس کو واسطہ دیا, کہا کہ میں دیکھو تم سے آج تک کسی چیز کو مانگا نہیں ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ تو میری اس بات کو قبول کر لو, ایک دفعہ میری بات کو مان لو, میرے ساتھ کربلا چلے جاؤ. بات ہو گئی, ان لوگوں نے کہا ہم 3 دن کے لیے کربلا جائیں گے. جب وہاں پر کربلا گئے بھی یہ بھائی مسلسل اپنے دوسرے بھائی کو دیکھ رہا کہ کسی طریقے سے یہ امام حسین علیہ السلام کے حرم میں داخل ہو جائے. پہلا دن ہو گیا, بازار میں گھوم کے واپس آ گیا, دوسرا دن ہو گیا, بازار میں گھوم کے واپس آ گیا. جب تیسرا دن تھا تو اس کو وہ یقین ہو گیا کہ میرے بھائی کے دل پہ خداوند عالم نے مہر لگا دی, ابھی اس کی ہدایت کا کوئی سامان نہیں ہے. جب اس طرح سے اس کو یہ یقین ہو گیا تو اپنے بھائی سے کہہ کر کہا نکلا کہ میں بس الوداعی زیارت کر کے آؤں امام حسین علیہ السلام کی, تو ہماری واپسی کا سفر شروع, میں جاتا ہوں اور جا کر الوداعی زیارت کر کے واپس آتا ہوں, تو دیکھو اگر ہو سکے تو میرے ساتھ آ جاؤ الوداعی زیارت کرنی. اس نے اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے امام حسین علیہ السلام کے حرم کی طرف لے گیا. کہتا ہے کہ میں مسلسل اپنے بھائی کی جانب دیکھ رہا ہوں, جیسے ہی دروازہ حرم حسین سے داخل ہوا ہے آنکھوں سے آنسو چھلکنے شروع ہو گئے. کہتا ہے جیسے ہی آنکھوں سے آنسو چھلکے ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ پروردگارا تو کتنا کریم ہے, حسین کے واسطے ایک دفعہ پھر ہدایت کر دی. سمجھ میں آتا ہے کہ وہ مصباح الہدیٰ ہیں, ہدایت کا چراغ ہیں, لیکن کہاں پر وہ حلقہ, وہ کہاں پر ایک ایسا گرا, وہ کم ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان وہاں پر جاتا ہے اور جانے کے بعد بھی بہت دفعہ اسی طرح سے واپس لوٹا ہے. میں امام حسین کے پاس گیا اور مولا کو پرسہ دینے کے بجائے اپنے مشکلات لے کے بیٹھ گیا, کہا مولا یہ مشکل, مولا یہ مشکل. وہ جو امام علیہ السلام نے حل من ناصر ینصرنا کی صدا کو بلند کیا کہ ہے کوئی جو مجھے حسین کی مدد کو آئے, اس کو چھوڑ دیا. وہ جو امام حسین علیہ السلام نصرت کے طلبگار ہیں, وہ جو امام ہوا کیا ہے عزیز, اس حلقے کو بیان کرتا ہوں, ان شاء اللہ اجازت چاہتا ہوں. درود پڑھے محمد والے محمد. مجھے امید ہے آپ میں سے کسی کو بھی ان شاء اللہ جلدی نہیں ہوگی جانے کی, ایک دفعہ پھر بھی درود پڑھے محمد والے. وجہ کیا ہے, اس کی وجہ سنیے, توجہ سے سنیے گا عزیز. انسان کا ایک مزاج ہے, انسان کا ایک مزاج ہے, انسان جب بھی اپنے ہدف کو پا لیتا ہے نا, ہدف کو پانے کے بعد انسان غافل ہو جاتا, انسان مایوس ہو جاتا. ایک انسان کے جس کا ہدف یہ ہے کہ وہ اتنا پیسہ کما لے، جب وہ اتنا پیسہ کما لیتا ہے تو یا تو اگر نیا ہدف بنائے تو ٹھیک، نہیں تو ریٹائرمنٹ کی زندگی گزارنا شروع کر دیتا. انسان کا ہدف یہ ہے کہ پروردگار سے کسی طریقے سے شفا لے لے، پروردگار سے شفا لے لیتا ہے، جیسے ہی پروردگار اس کو شفا عطا کرتا ہے فوراً خدا سے غافل ہو جاتا، خداوند عالم سے تقاضا کرتا ہے، جیسے ہی اس کو وہ چیز ملتی ہے، جیسے ہی وہ اپنے ہدف کو پہنچتا ہے، ہدف کو پہنچ کر اپنے نفس کو اتنا ہلکا محسوس کرتا ہے چونکہ اگلا ہدف موجود نہیں ہے، اتنا ہلکا محسوس کرتا ہے کہ جس کے نتیجے میں اس کے بعد یا تو ریٹائرمنٹ کی زندگی یا پھر غافل ہونا شروع ہو جاتا. یہ انسان کا مزاج ہے. آپ غور کریے کہ اگر ایک انسان، توجہ سے سنیے گا، اگر ایک انسان کا ہدف یہ ہو کہ اس نے لذیذ کھانا کھانا ہے، وہ کیا کرے گا؟ مسالے اکٹھے کرے گا، بہت ساری اور اس طرح کے وہ جو اس کے اوزار ہیں وہ اکٹھے کرے گا تاکہ ایک لذیذ کھانا بن سکے. ایک انسان کا ہدف لذیذ کھانا کھانا نہیں ہے، اس کا ہدف بدن کو سلامت رکھنا ہے. اب وہ کھانا ویسا کھائے گا کہ جس کے نتیجے میں اس کا بدن سالم رہ سکے. ایک انسان کا ہدف بدن کو بھی سالم رکھنا نہیں ہے، بلکہ ایک سپورٹس مین ہے، آج کل تو ویسے بہت زیادہ چل رہا ہے اس لیے مثال دے دوں، ایک سپورٹس مین ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا بدن اس سپورٹس کے لیے سالم رہے. اس کا ہدف بدن بھی نہیں ہے، اس کا ہدف وہ کھیل بن جاتا. ایک دفعہ وہ کھیل بھی ہدف نہیں ہے، اس کھیل میں جیتنا ہدف ہے. جب جیتنا ہدف ہے تو یہ سارے جو پیچھے کا پروسیس ہے وہ اس کے لیے ہو رہا ہوتا. ایک دفعہ اس کا جیتنا بھی نہیں بلکہ اپنے ملک کے لیے عزت و وقار، اس کی عزت کو، اس کو بہتر کرنا ہے، اس کے لیے ابھی وہ انعامات بھی اہم نہیں رکھتے ہیں، انعام اہم نہیں رکھتے ہیں، بلکہ کیا اہم رکھتا ہے؟ وہ عزت اہم رکھتی ہے. جہاں پر بھی وہ اپنے ہدف کو پا لے گا، ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کو اچھی غذا ملے، اس کو مزیدار غذا ملے، جیسے ہی وہ اس غذا کو کھاتا ہے سکون محسوس کرتا ہے. لیکن جس کا کام اس سے بڑھ کر ہے وہ صرف غذا کھانے میں سکون کو محسوس نہیں کرے گا، اس سے بڑھ کر جس جگہ پر اپنے ہدف کو پا لے گا اس ہدف کو پہنچ کر سکون محسوس کرنے لگے گا. امام حسین علیہ السلام نے ہمارے ہدف کو، توجہ سے سنیے گا، امام حسین علیہ السلام نے ہمارے ہدف کو حتیٰ جنت بھی قرار نہیں دیا. اگر جنت قرار دیا ہوتا تو امام حسین علیہ السلام نے جس طریقے سے حبیب کو کہا کہ دیکھو اپنے جنت میں مقام کو دیکھو، حبیب کہیں کہ مولا جب تک آپ سامنے ہیں جنت کی تمنا کسے؟ مولا جنت کی تمنا ہی کسی کو، حبیب کا ہدف جنت نہیں ہے. اگر حبیب کا ہدف جنت ہوتی، یا کسی بھی 72 میں سے کسی ایک کا ہدف بھی جنت ہوتی، تو امام حسین علیہ السلام تو پہلے ضمانت دے چکے کہ میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں، چھوڑ کے جانا تو چلے جاؤ. اور اگر امام حسین علیہ السلام جنت کی ضمانت دے دیں تو کس طرح سے ممکن کہ وہ جنت میں نہ جا سکے؟ بس پتہ یہ چلا کہ کربلا والوں کا ہدف جنت نہیں تھا، کربلا والوں کا ہدف، توجہ سے جملہ سنیے گا، کربلا والوں کا ہدف امام حسین علیہ السلام کے ذریعے لا محدود کے ساتھ جا کر پیوست ہونا تھا. ان کو پتا تھا کہ اگر میں نے لا محدود سے جا کر پیوست ہونا ہے نا، تو وہ باب اللہ، وہ اللہ کا دروازہ اگر اس کائنات میں کوئی ہے تو وہ حسین ہے. امیر المومنین کے لیے سلمان اگر اپنی جان دیتے ہیں، مقداد اپنی جان دیتے ہیں، مالک اپنی جان دیتے ہیں، تو وہاں پر ان کا ہدف مصر کی حکومت نہیں ہے. امام علیہ السلام نے مالک اشتر کو مصر کی حکومت دے کر جب بھیجا کہ جس کے لیے عمرو عاص اتنا خیال کیا کرتا تھا، امام علیہ السلام کے خلاف اتنا زیادہ ساتھ دیا کرتا تھا مصر کی حکومت کے لیے، وہاں پر مالک اشتر راستے میں کہیں کہ مالک اشتر کے لیے مصر کی حکومت سے کہیں زیادہ خوبصورت وہ لمحات ہیں کہ جب محراب مسجد کوفہ میں امیر المومنین اپنے پروردگار سے مناجات کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ ان تمام کا ہدف محدود نہیں تھا، ان تمام کا ہدف لا محدود تھا. اور لا محدود کا ہدف کیا؟ یعنی جہاں پر بھی باب اللہ ہیں، وہ علی علیہ السلام کی ذات ہے، وہ رسول خدا کی ذات ہے، وہ امام حسن و حسین و معصومین علیہ السلام کی ذات ہے، اس باب اللہ کے ذریعے سے خود کو لا محدود سے جا کر ایسے پیوست کر لینا کہ جب انسان کا ہدف ہی لامحدود ہو جائے تو مایوسی کیسی؟ پھر تو انسان مایوس نہیں ہوا. میں نے جب بھی اپنا ہدف محدود بنایا, میں نے اپنا ہدف بنایا زیارت امام حسین. جیسے ہی مجھے زیارت امام حسین ہو گئی, میں نے گنبد دیکھ لیا, میں نے زری دیکھ لی, میرا بدن سست ہو گیا. اگر میں کہوں حسین علیہ السلام کی زیارت کرنی ہے تاکہ پروردگار میں تیرے ساتھ پیوست ہو جاؤں, اگر کوئی باب اللہ اس زمانے میں ہے کہ جو مجھے اپنی کشتی میں سوار کر کے ساحل توحید پہ جا کر لنگر انداز کر دے تو وہ کوئی اور نہیں ہے, اے حسین علیہ السلام, یہ سفینہ تو نجات آپ ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں وہ سوار ہوئے کہ جو نوح کے اوپر ایمان لے کر آئے, جو پاکیزہ لوگ تھے, جو اچھے لوگ تھے, جو معصیت کار نہیں تھے, ان کے جوڑے رکھے. اے حسین, آپ کی کشتی تو ایسی ہے کہ جو ہم جیسے گنہ گاروں کو بھی قبول کرتی ہے. سفینۃ الحسین اوسع و اسرع. میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے, میں نے جب بھی دعا کی ہے نا, محدود کی دعا کی ہے. میں نے جب بھی دعا کی ہے محدود کی دعا کی, ایک جگہ پہ جا کے جو چیز رک جائے. میں نے جب دعا کی, جب محدود کی دعا کی, اس حد پہ جب پہنچا ہوں مایوس ہو گیا. اگر میں دعا ہی لامحدود کی کروں, اس لامحدود کی دعا کروں گا تو کبھی مایوس نہیں ہوں گا. جب میں دعا ہی اس لامحدود سے اتصال کی کروں گا تو کبھی مایوس نہیں ہوں گا. میں نے زیارت امام زمانہ کی, اچھا امام زمانہ کی زیارت ہو جائے مجھے خواب میں, میری خواب میں زیارت ہو گئی, پھر کیا ہوا؟ میں محدود کی دعا کر رہا ہوں. میں امام حسین علیہ السلام سے یہ تقاضا کروں کہ مولا میں آپ کے پاس آ رہا ہوں, مولا آپ باب اللہ ہیں, مجھے خدا وند عالم سے ایسے پیوست کر دیں کہ جس کے نتیجے میں میری زندگی کا ہر عمل آپ کی اطاعت میں آ جائے. اگر میں ایسے سوچنے لگوں گا مایوس نہیں ہوں گا. نہیں تو جتنی دعا کروں گا, اب انسان سوچنا شروع کر دے, خداوند عالم نے انسان کو کتنی بڑی آزمائش میں ڈالنا شروع کیا, پروردگارہ مجھے یہ عطا کر دے, یہ جو عطا کرنا ہے محدود. جیسے ہی وہ محدود ہوا خداوند عالم نے عطا کیا, آزمانا شروع کیا. جیسے ہی آزمانا شروع کیا, اب اس آزمائش کے نتیجے میں جو مجھے مرتبہ ملنا تھا وہ نہ مل سکا. میں زیارت امام حسین علیہ السلام انجام دے کے آ گیا, اربعین پہ زیارت کر کے آ گیا, امام حسین علیہ السلام کی ذریعے سے خود کو مس کر کے آ گیا, لیکن پھر بھی مجھے یقین نہیں ہے کہ میں پاک ہو سکا یا نہ ہو سکا. بہت ساری بے جان چیزوں کو اس سے میں نے مس کرنا شروع کیا کہ شاید اس میں اثر آ جائے. میں نے کفن کو مس کرنا شروع کیا, انگوٹھی کو مس کرنا شروع کیا, اور خود بھی تو اپنے آپ کو مس کر کے آئے ہو. اگر وہ کفن متبرک ہو سکتا ہے تو امام حسین علیہ السلام تمہارے نفس میں کیا کچھ بھر سکتے ہیں. میں نے چیزوں کو مس کرنا شروع کیا, کہا اس میں اثر آ جائے گا. مجھے کسی نے انگوٹھی ہدیہ کی, کہا مولا یہ چہاردہ معصومین کی ذریعے سے مس ہوئی ہے. کہا خود گئے تھے؟ میں نے پوچھا, میں نے کہا خود گئے تھے؟ کہتے ہیں ہاں خود گیا. تو میں نے کہا ہو میرے سے معانقہ کرو, خود ہو کر آئے ہو تم. یعنی جب تم خود ہو کر آئے, یہ تو انگوٹھی بے جان ہے, لیکن تم تو جاندار ہو. یقیناً جب چہاردہ معصومین کی زیارت کر کے آئے تو خداوند عالم نے جو تمہیں عطا کیا ہے اس کو عطا نہیں کر سکتا, چونکہ تم انسان ہو, عاقل ہو, اشرف المخلوقات ہو, مومن ہو, معصومین کی زیارت کر کے آئے ہو. تو یقیناً جو پروردگار نے تمہیں منزلت عطا کرنی ہے, انگوٹھی کو کیا کرے گا؟ لیکن کتنی محدود سوچ بنتی رہی. میں نے اپنے آپ کو انگوٹھی میں محدود کیا, میں نے اپنے آپ کو کربلا کے کفن کو مس کر کے محدود کیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں مولا سے کہوں کہ مولا جب میں کربلا میں آ گیا ہوں, جب میں کربلا میں آ گیا ہوں, آپ کی ذری سے مس ہوا ہوں, کوئی ایسا کام میرے سے ہو جائے کہ مجھے کفن کی ضرورت ہی نہ پڑے. اے حسین, آپ کو کفن نہیں ملا, آپ کے علی اکبر کو کفن نہیں ملا. مولا مجھے ایسا بنا دیں کہ میں ایسا عمل کر سکوں. میں وہاں سے کفن لے کر آنے لگا, میں کوئی ایسا عمل کر سکوں کہ مولا آپ کی سیرت پہ ایسے چلوں کہ جس کے نتیجے میں آپ کو کفن نہیں ملا نا, میرے سے بھی کوئی ایسا عمل ہو جائے کہ شریعت میں کہا جائے کہ اس کو ایسے ہی دفنا دو, کفن کی ضرورت نہیں. نہیں کر سکا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میری دعا محدود, میری دعا محدود اسی محدود کے ساتھ جا کے بار بار ٹکراتی رہی. میری دعا بھی محدود ہوئی, میری زیارت بھی محدود ہوئی. اسی وجہ سے آپ غور کریے, بہرحال مشاہدہ ہے, میں خود ایسا ہوں, مشاہدہ ایسا کہ جہاں پر آپ ماتم کر کے آئے واپس آ کے آپ اچھے طریقے سے کھانا بھی کھا رہے، اچھے طریقے سے آپ رہ بھی رہے، ابھی آپ نے آرام بھی کرنا، ابھی ہم تھک گئے، اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ یہ ساری چیزیں مجھے محدود کر رہی ہیں. خداوند عالم نے زیارت امام حسین علیہ السلام کے ذریعے مجھے چاہتا ہے کہ لا محدود کر دے. خداوند عالم مجھ سے یہ تقاضا کرتا ہے، مجھ سے یہ چاہتا ہے کہ دیکھو تم حسین علیہ السلام کے پاس جا رہے ہو، مشی کرتے ہوئے جا رہے ہو، تمہارے بدن سے نکلے ہوئے ہر قطرے سے میں فرشتہ خلق کروں. روایت کے الفاظ ہیں، کامل و زیارات کی روایت ہے، ابن بابوئے نقل کرتا ہے، میں تمہارے بدن سے نکلے ہوئے ہر پسینے کے قطرے سے ایک فرشتہ خلق کروں گا جو قیامت تک کے لیے تمہارے لیے استغفار کرتا رہے. میں تمہارے امام حسین علیہ السلام کی جانب بڑھتے ہوئے ہر قدم پر حسنات لکھتا چلا جاؤں گا، سیئات مٹاتا چلا جاؤں گا. اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ پروردگار مجھے لامحدود سے پیوست کرنا چاہتا ہے، لیکن میں اپنے آپ کو اتنا محدود رکھتا، اتنا محدود رکھتا، میں وہاں جا کر بھی امام حسین علیہ السلام سے محدود کا تقاضا کرتا. کسی نے محدود کا تقاضا کیا؟ وہاب قلبی محدود کا تقاضا کہا، مولا میں آپ کے اوپر اپنی جان کو فدا کرنا چاہتا ہوں، اے وہاب تمہیں اجازت. وہاب قلبی امام علیہ السلام سے اجازت لے کر اپنی ماں ام وہاب کو کہنے کے لیے گئے، کہا ماں مجھے مولا نے اجازت دے دی، ابھی میں جانا چاہتا ہوں. ماں کہتی ہے دیکھو وہاب جاؤ، لیکن اگر راستے میں کہیں پر بھی تمہیں کوئی حسین کے اوپر فدا ہونے سے روکے نا تو رکنا نا. جانتی ہیں زوجہ کے پاس جائیں گے، کچھ دیر کے لیے ان سے بھی اجازت لیں گے، ان سے بھی کہیں گے کہ میں جا رہا ہوں. حضرت وہاب وہاں سے گئے اپنے زوجہ کے پاس، جیسے اپنی زوجہ کے پاس گئے کہا کہ وہاب دیکھو میری ایک شرط، تم تب تک جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک میں نہ آ جاؤں. وہاب نے کہا ٹھیک ہے میں تب تک جنت میں نہ جاؤں. ایک دفعہ نہیں معلوم کیا خیال آیا ہانیہ کو، کہتی ہیں کہ نہیں مجھے امام حسین علیہ السلام سے ضمانت چاہیے. حضرت وہاب اپنی زوجہ ہانیہ کو لے گئے، جا کے امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ مولا یہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں. کہا مولا آپ نے اس کو اجازت دے دی اور یہ بھی آپ کے اوپر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے لگے ہیں، میں نے ان سے کہا ہے کہ تب تک یہ جنت میں نہ جائیں گے جب تک کہ میں نہ آ جاؤں، امام حسین علیہ السلام میں آپ سے ضمانت چاہتی ہوں. امام نے کہا میں حسین تمہیں ضمانت دیتا ہوں، وہاب تب تک جنت میں نہ جائیں گے اے ہانیہ جب تک آپ نہ آ جائیں. وہاب نے ایک اور بات کہی، زوجہ وہاب نے، ہانیہ کہتی ہے کہ مولا ایک اور تقاضا کرنا چاہتی ہوں. امام حسین علیہ السلام نے کہا کہو. آگے سے کہتے ہیں مولا مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ عربوں میں جب جنگ ہوتی ہے تو جنگ میں جب اس کا شوہر یا اس کا مرد قتل کر دیا جاتا ہے تو اس کی بیوی کو اسیر بنا لیا جاتا ہے، اس کی ناموس کو زندانی کر دیا جاتا ہے. مولا اگر آپ کی اجازت ہو تو جب وہاب شہید ہو جائیں گے تو میں آپ کی بہن خیمہ ثانیہ زہرہ میں جا سکتی ہوں؟ شاید ہانیہ کو یہ لگا ہو کہ کسی کی کیا جرت ہے کہ جو زینب کی طرف دیکھے. شاید ہانیہ نے یہ سوچا ہو کہ اگر میرا مرد مارا گیا تو مجھے تو زندانی کر لیں گے، لیکن کسی کی کیا جرت ہے کہ جو بتول زادیوں کو زندانی بنا لے؟ کسی کی کیا جرت ہے کہ جو رسول زادیوں کو زندانی بنا لے؟ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اے ہانیہ آپ کی غیرت پہ قربان جاؤں، لیکن شام غریبہ آپ نے نہیں دیکھا. ہانیہ کی شہادت ہو گئی نا وہیں پر وہاب قلبی کے ساتھ. اے ہانیہ اے کاش آپ شام غریبہ میں ہوتی، اپنی آنکھوں سے دیکھتی کہ کس طرح سے خیمے جل رہے ہیں، بیبیاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جا رہی ہیں، جناب ثانیہ زہرہ جیسے ہی خیمے سے باہر تشریف لائی نا کسی نے جب چادر چھین لی، فاطمہ صغرہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک نیزہ بردار ہے جو میری طرف بھاگتا ہوا آ رہا ہے، اس نے میرے دونوں شانوں کے درمیان اتنی زور کا نیزہ مارا کہ میں منہ کے بل جا کے گری ہوں، میرے سر سے چادر کو چھین لیا، میں اپنی پھوپھی کے پاس آئی ہے ثانیہ زہرہ اگر تھوڑا سا کپڑا مل جائے نا تو میں اپنے سر کو ڈھانپ لوں. کہا ہے بیٹی اپنی آنکھوں کو اٹھا کے دیکھ. کہتی ہے میں نے اپنی آنکھوں کو اٹھا کے دیکھا، یقیناً منہ پہ ماتم کرتی ہوں گی. اے بی بی کسی کی کیا جرات ہے کہ آپ کے سر سے چادر کو چھین. اجرکم اللہ، 11 محرم کو بن پالان کے اونٹ آئے ہیں نا، جب بن پالان کے اونٹ آئے ہیں کہا گیا ساری بیویوں کا سوار کر لیا جائے، ثانیہ زہرا رسن بستا ہے پسے گردن ہاتھ بندے ہیں۔ ایک دفعہ جب بن پالان کے اونٹوں کو دیکھا نا، فرات کی طرف دیکھ کر کہتی ہے عباس، اے جب ہم لوگ مدینہ سے نکل رہے تھے نا، اے میں جب اپنے حجرے سے باہر آئی تھی، اے پالان والے اونٹ تھے، سب نے میرا حصار کر لیا تھا، اے عباس آپ نے اپنے شانوں کو جھکایا تھا، اے بی بی میرے شانوں پہ قدم رکھ کے سوار ہو جائیے، اے عباس دیکھو جس کے سہارے یہاں تک آئی تھی ابھی کیسے بن پالان کے اونٹوں پہ سوار ہو۔ ایک دفعہ بیڑیوں کی آواز آنے لگی، اے پھوپھی اما غم نہ کریے، اے میں آپ کو سوار کروں گا۔ امام سجاد نے سوار کیا، سواریوں کو ایک دفعہ گنج شہیدہ سے گزارا گیا، بیبیوں نے جب اپنے مقتولین کو دیکھا اونٹ کی بلندی سے خود کو گرانے لگی، ثانیہ زہرا نے اونٹ کی بلندی سے گرایا ہے، ایک دفعہ کونیوں کے بل امام حسین کے لاشے پہ آئی ہے، پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے، ایک دفعہ پکار کے کہا آن جا یا حسین، اے میرے بھیا حسین یہ آپ ہے۔ بی بی پلٹنے سے پہلے اپنے لبوں کو کٹی ہوئی گردن پہ رکھ دیتی ہے، اے حسین الوداع، ابھی سے لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔